أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه ناصر وخير معين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو مکتب تشیع کے اصول اور فروع دین اور مجموعی طور پر اس کے تعارف اور آشنائی اور انٹروڈکشن کے بارے میں ہو رہی تھی، اور آج اس کی نوی نشست اور گفتگو سماعت کر رہے ہیں. اور گفتگو ہماری جو مسلسل ہو رہی ہے اس میں ہم توحید اور توحید سے متعلق بہت سی ڈسکشنز کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جن میں ہم نے قضا و قدر، انسان کے ارادے اور اختیار، اور حسن و قبح عقلی سے متعلق گفتگو کی تھی، عدل الہی پہ گفتگو کی تھی. اور آج ایک اور اہم ترین ٹاپک ہے، وہ ہے بدع اور انسان کی تقدیر یا قسمت یا سرنوشت جس کو کہا جاتا ہے. بدع در حقیقت کسی چیز کے مخفی ہونے کے بعد انسان پر اس کے ظاہر ہونے کو کہا جاتا ہے. بدع بھی بولا جاتا ہے، بعض اوقات بدع بھی بولا جاتا ہے. بدع اور سرنوشت انسان، بدع اور تقدیر انسان، یہ ہمارا آج کا موضوع. خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صدقہ دیں بلائیں ٹل جائیں گی، بلائیں ٹل جاتی ہیں. کوئی صلہ رحم نہ کرے تو اس کی عمر 30 سال ہوگی، گھٹ کے 3 سال ہو جائے گی. کوئی صلہ رحم کرے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. اس قسم کی چیزیں یہ کیا ہیں؟ کیا بدع اور تقدیر، بدع اور قسمت، یہ ہمارا موضوع ہے. ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ بدع کیا ہے، ہم خلاصہ بتا رہے ہیں. یہ جو ہمیں چینجنگ نظر آ رہی ہے کہ اگر صلہ رحم کرو گے تو 3 سال ہوگی تو 30 سال ہو جائے گی، اور صلہ رحم نہیں کرو گے تو 30 سال ہوگی تو گھٹ کر 3 سال ہو جائے گی. یہ چینجز کیوں آ رہی ہے؟ آیا یہ چینجز علم خدا میں ہیں؟ آیا خدا دیکھتا ہے کہ یہ کام کر رہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور پھر ایک نئی چیز لکھ دیتا ہے؟ مثلا 30 سال تھی، اسے صلہ رحم نہیں کیا تو اس کو مٹا کے اس کو 3 سال کر دی، یا 3 سال عمر تھی اور اس نے صلہ رحم کیا تو بڑھا کر جو ہے 30 سال کر دی. یہ چینج جو آ رہا ہے علم خدا میں، تبدیلی آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے، آیا علم خدا ثابت نہیں ہے؟ آیا خدا کو علم نہیں ہے؟ آیا خدا کے علم میں جو چینجز آ رہی ہیں یہ کیوں ہیں؟ خب سوال یہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا کا علم پائیدار نہیں ہے. میں عمل کر رہا ہوں تو خدا جو اس کو 3 سال سے 3 سال کر رہا ہے، یہ رزق میں اضافہ کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں. تو بدع کا جو تصور ہے وہ مکتب امامیہ کا ایک خاص عقیدہ ہے، اور جس پر اہل سنت کے بھی کچھ روایات ملتی ہیں، اور ان کے اکابرین نے، ان کے فلاسفر اور علماء نے، ریسرچ اسکالر نے اس پہ گفتگو کی ہے، جس کو ہم آخر میں انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ بدع کا صحیح مفہوم کا ہونا ہے، اور اس کی اہمیت کتنی ہے، امپورٹنس کتنی ہے، اس کے لیے دو روایتیں اصول کافی سے عرض کریں گے. اصول کافی جلد نمبر 1 باب بدع، حدیث نمبر 1، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کہتے ہیں ما اعظم اللہ عز و جل بمثل البدع. خوب، یعنی در حقیقت کوئی اعتقاد، کوئی عقیدہ بدع کے مانند جو ہے خدا کی اس کی تعظیم اور پرستش نہیں کی گئی ہے. یعنی بدع در حقیقت خدا کی عظمت کی نشانی ہے، خدا کی پرستش کی نشانی ہے. یا اسی طریقے سے اسی باب میں ایک اور روایت ہے کہ فرمایا کہ ما اب عبد اللہ بشیء مثل البدع، اللہ تعالیٰ کی جو پرستش ہے وہ بدع کی مانند جو ہے نا وہ کسی اور چیز کی طرح نہیں کی گئی ہے جیسے بدع کے ذریعے سے کی گئی ہے. یا ایک اور حدیث میں ہے جو اسی باب میں ہے، حدیث 13 اور 14 ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا نبوت کے ساتھ مگر یہ کہ اس سے بدع کا اقرار لیا ہے. بدع در حقیقت ایک خاص قسم کی چینجز کو کہا جاتا ہے جو علم خدا میں آتی ہیں. آئے علم خدا میں ہیں یا نہیں ہے، اب یہ سوال ہے. کہتے ہیں کہ اس کے معنی کو دیکھنا پڑے گا، اس کے مفہوم کو دیکھنا پڑے گا، پھر لغوی اصطلاحی لحاظ سے ہم اس کو غور و خوض کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے سامنے صحیح مفہوم آ سکے. کہتے ہیں کہ بدع لغت میں کسی چیز کے پنہاں اور غائب ہونے کے بعد اس کے ظہور کو اور اس کے ظاہر ہونے کو کہا جاتا ہے. ایک چیز پنہاں تھی, ٹھیک ہے, اور اب وہ ظاہر ہو گئی. مثلاً میں اپنے ساتھ ایک مارکر لے کر آؤں جو میں نے جیب میں رکھا ہوا ہے, اور میں کو مارکر کہیں مارکر کہیں آپ کے مارکر نہیں, پھر میں لا کے مارکر یہ رہا. ہو یہ میں نے کہا کہ مارکر کہاں, مارکر میری جیب میں ہے, ٹھیک. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے کہا مارکر نہیں ہے کلاس میں, مجھے معلوم ہے کہاں ہے, ٹھیک ہے, میرے علم میں تو ہے, میں نے ظاہر نہیں کیا. اب جب میں نے یہ کہا مارکر یہ رہا, یہ جو آپ کے علم میں آیا کہ مارکر نہیں تھا غائب تھا, اب موجود ہو گیا, تو یہ کس کے علم میں اضافہ ہوا ہے؟ آپ کے علم میں اضافہ ہو, آپ کی نسبت اضافہ ہو. آپ کے سامنے مارکر نہیں تھا, نہیں ہے مارکر, ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی میں نے مارکر شو کیا آپ کے علم میں آگے مارکر تو یہ رہا. مثال کے طور پہ میرے علم میں مارکر کا نہ ہونا ہونا برابر ہے, یعنی میرے پتہ ہے کہ میرے پاس مارکر ہے اور مجھے بھی علم ہے, میری جیب میں ہے اور آپ کے سامنے نہیں ہے, لیکن جیسے ہی میں نے مارکر شو کیا تو آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا, لیکن میرے علم میں اضافہ نہیں ہوا کیونکہ مجھے معلوم تھا. بدع یعنی کسی چیز کے پنہاں ہونے کے بعد اس کا ظاہر ہونا ہے, اس کے خفا کے بعد, خفا نہیں, خفا تو اردو میں ناراضگی کو کہا جاتا ہے, خفا یعنی مخفی ہونا, اس کے مخفی ہونے کے بعد اس کا ظاہر ہونا ہے. پہلے پنہاں تھا اب ظاہر ہو گیا. تو کہتے ہیں یہ انسانوں کے لیے ہے, یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. جیسے میں نے مثال دی, میری جیب میں مارکر تھا میں نے شو کر دیا, میرے علم میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ اس کے علم میں اضافہ ہوا جس کے لیے مارکر نہیں تھا اور اب ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے کہ اس کے علم میں نہ ہو اور بعد میں ہو جائے, اور انشاءاللہ ابھی آگے پڑھیں گے تو پھر اس کو نسخ سے یا منسوخ سے یا تنسیخ سے ملایا گیا ہے. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے علم ازلی سے کہ تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے, اور اس کے ارادہ الہی میں تبدیلی اور تغیر اور تبدل ممکن نہیں ہے. اور آئمہ تحرین علیہم السلام یعنی مکتب تشیع سے وابستہ آئمہ تحرین نے اس بدع کے اس مسئلے کی کہ خدا کے علم میں اضافہ ہوتا ہے, یہ فرمایا ہے کہ یہ عقیدہ نادرست ہے, خدا کے علم میں چینج نہیں ہوتا بلکہ یہ چینج انسانوں کی نسبت ہوتا ہے, اور یہ حق خدا ہے اور اس کو خداوند عالم نے اپنے محفوظ رکھا ہے. جیسے کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بحر الانوار جلد 4 صفحہ نمبر 11 میں, من زعم ان اللہ عز وجل لا یبدو له فی شیء لم یعلمہ امس فبرأوا منہ. کہتے ہیں کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے لیے کل تک پنہاں تھی اور اب آشکار اور ظاہر ہو گئی ہے, یعنی اس کے علم میں, اس کی نالج میں اضافہ ہوا, چینج ہوا ہے, تو اس سے دوری اختیار کرو, براءت اختیار کرو. فبرؤوا منہ, اس سے دوری اختیار کرو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کل تک اللہ کو امس کل تک علم نہیں تھا اور آج علم ہو گیا. مثلا کوئی 3 سال اور 30 سال والی مثال, تو کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے. امام نے کہا ایسے افراد, ضعیف العقیدہ افراد سے دوری اجتناب لازم و ضروری ہے. ایک اور حدیث میں ہے جو بحر الانوار جلد 4 صفحہ نمبر 121 پہ درج ہے. امام فرماتے ہیں خداوند عالم تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے قبل اس کے کہ ان کا ارادہ کرے, اس کے ارادہ کرنے سے پہلے اس چیز کا علم رکھتا ہے, اور اس کے انجام دینے سے پہلے اس کو جانتا ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے. ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, اعوذ باللہ, خدا سوچے گا کہ اب مجھے یہ کرنا چاہیے. نہیں, ہر چیز اس کے نزدیک پہلے سے طے شدہ ہے. خوب, اس کے بعد فرماتے ہیں اور کوئی چیز خدا کے سامنے آشکار نہیں ہوتی ہے, ظاہر نہیں ہوتی ہے, اپنی حقیقت شو نہیں کرتی ہے, ہر چیز خدا کے سامنے بالکل واضح اور روشن ہے. جیسے میں نے ابھی مارکر کی مثال دی, مارکر کے میری جیب میں ہونا بالکل ایسے ہی جیسے ابھی ہونا, جیب میں ہو یا ابھی ہو میرے لیے واضح ہے. مجھے پتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ مارکر کہاں ہے, آپ کہیں گے نہیں ہے, پھر میں کہوں گا مارکر یہ, آپ کہیں گے اچھا تو مارکر نہیں تھا اب آ گیا, آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے, میرے علم میں کوئی اضافہ नहीं हुआ। खुदावंद आलम के नज़दीक कोई चीज़ आश्कार नहीं होती जो पहले से पिनहा हो, अब जो कोई चेंज आ गया है, जैसे मार्कर की मैंने मिसाल दी। मगर ये कि वो तमाम चीज़ों का पहले से जानने वाला है, और बेदा जो है अज़रू ये जहालत खुदावंद आलम के मसले में काबिल तसव्वुर नहीं है। यानी खुदा पहले जाहिल था, अस्तग़फिरुल्लाह, खुदा को इल्म नहीं था, खुदा का इल्म नाक़िस था, और अब खुदा ने इल्म हासिल कर लिया है, अब ये चीज़ ज़ाहिर हो गई है, लिहाजा खुदा के इल्म में इजाफा और चेंज हो गया। कहते हैं इसका कोई ताल्लुक अकीदे से नहीं और ना दुरुस्त है। कहते हैं कि बेदा का जो तसव्वुर है खुदावंद आलम के बारे में वो हकीकत इब्दा और इजहार है। इब्दा और इजहार इन्हें जाहिर करना है। जैसे मैंने मिसाल दी, मार्कर मेरी जेब में है, मुझे मालूम है, मैंने सिर्फ जाहिर किया है तो मुझे मालूम है मेरी जेब में है, और मैं आपके सवाल के जवाब के बाद में इस चीज़ को जाहिर करूँगा। तो खुदावंद आलम की भी मालूम है कि ये बंदा जब ये अमल करेगा तो मैं अपने इल्म को इस तरीके से जाहिर करूँगा। खुदा के यहाँ जहालत नहीं है, खुदा के चेंज नहीं है, दर हकीकत ये इंसानों की निस्बत चेंज है। अभी इंशाल्लाह गुफ्तगू आएगी तो आगे अर्ज करेंगे, वाज़ह है यहाँ तक। कहते हैं कि खुदावंद आलम उसका इजहार और उसको आश्कार करता है, सही वैला इंसान के लिए ना मालूम होता है। जब खुदा उसके लिए इंसान के लिए मालूम करता है, इजहार करता है, इब्दा करता है, तो इंसान को मालूम हो जाता है। तो इंसान के इल्म में चेंजेस आई है, खुदा के इल्म में कोई चेंजेस नहीं आई है। ठीक, वाज़े बात। फिर कहते हैं कि कुरान करीम में भी इस चीज़ को बयान किया गया है, सूरह अनकबूत आयत नंबर 3, ठीक है, या सूरह जिन आयत नंबर 28 में कहा है, लियालम अन कद अबलगु रिसालत रब्बहिम। कहते हैं कि ताकि खुदा जान ले कि कौन से नबी हैं कि जिन्होंने खुदा की रसालत का हक अदा किया, उसकी रसालत नबूवत को लोगों तक पहुंचाया है। कहते हैं लियालम ताकि वो जान ले। कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद आलम नहीं जानता, सही, यहाँ पे मुराद ये नहीं कि खुदा नहीं जानता। जब वो नबी पहुँचा देगा तो खुदा के इल्म था, वो जगह हाँ भाई बस हज़रत ईसा ने पहुँचा दिया, हज़रत मोहम्मद ने पहुँचा दिया, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने पहुँचा दिया, अब खुदा ने कहा कि मैं जान गया। लियालम अन कद अबलगु रिसालात रब्बहिम, कि वो जान ले कि उन उसके अंबिया ने उसकी रसालत को पहुंचा दिया, उसकी जिम्मेदारी को पहुंचा दिया है। तो कहते हैं लियालमा का मुराद ये है कि दर मुकाम फेल जो है वो मुहक्क हो जाए, कि इंसान जान ले, नबी जान ले कि उसने अपनी जिम्मेदारी को पहुंचा दिया, इंसानों का इल्म हो जाए, उससे आगाह हो जाए। खूब, जैसे है कि खुदा को क्या नहीं मालूम कि तुम में से कौन साबिर हैं और कौन जो है वो मुजाहिद हैं और कौन दुरूगो कौन सच्चे। खुदा को इल्म है, खुदा हमें बावर कराना चाहता है, खुदा हमें इल्म देना चाहता है। तो ये जो इल्म तब्दीली आ रही है कि लियालमा, कि खुदा ये जाने के कौन तुम में साबिर है, कौन मुजाहिद है, कौन जिहाद करने वाला, ये हमारी नस्बत से कि हम फेल करते वक्त जान लें कि हम साबिर हैं, हम मुजाहिद हैं, या हम मसलन सच बोलने वाले या झूठ बोलने वाले हैं। हो, कहते हैं कि सही बुखारी में भी इस किस्म की रिवायात आई हैं। सही बुखारी जिल नंबर 3 सफ़ा नंबर 258 किताब बिदाउल खिलका के बारे में एक हदीस आई है, वो क्या है, वो ये है कि इन्ना सलासता फी बनी इसराइल, 3 अफराद ऐसे थे कि जिनके बारे में बिदा का लफ्ज़ आया है, अबरस व अकरा व आमा, बद अल्लाह अन यब्तलियहुम फबअसल्लाहु मलिकन। खूब, उसमें बर्स के मुबतला अफराद थे और उसमें मुख्तलिफ बीमारियों वाले कुछ अफराद थे, तो अल्लाह ताला ने उनको आजमाना चाहा तो उनकी तरफ एक फरिश्ता भेजा। यहाँ पर इब्ने असीर लफ्ज़ बिदा की जो तशरीह करते हैं वो कहते हैं कि बिदा इस हदीस में कज़ा व हुक्म इलाही के तहत आया है, इसलिए कि बिदा का माना ज़ुहूर है और जो खुदावंद आलम के बारे में मुहाल है कि खुदा पे कोई चीज़ पोशीदा हो और खुदावंद आलम के सामने ज़ाहिर हो जाए। बद अल्लाह हो یعنی بدأ اللہ، یعنی خدا نے ظاہر کیا، بندوں کے لیے ظاہر کیا، خدا کو تو علم تھا کہ اس کا بندہ یہ کام کرے گا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو بدع ہے وہ انسانوں کی نسبت ہے، خدا کی نسبت نہیں ہے. واضح بات. خوب، کہتے ہیں کہ بدع کا صحیح مفہوم جو ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو مکتب تشیع کے آئمہ اہل بیت علیہم السلام نے بیان کیا ہے. اگر آپ نہ درست معنی بیان کریں گے بدع کا، تو اس سے آپ کے مکتب پہ حرف آئے گا، مکتب پہ انگلی اٹھے گی. صحیح معنی ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ تکوینی امور میں، تکوینی امور میں یعنی آپ کی علم خدا میں، یہ مثلا آپ کی قسمت، جس سے آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں قسمت لکھی ہوئی ہے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تکوینی امور میں جو بدع کا جو تصور ہے وہ تشریعی امور میں نسخ کے حکم جیسا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، نسخ پڑھا ہے آپ نے علوم قرآن میں؟ نسخ پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے، نسخ پڑھا ہے، منسوخ پڑھا ہے، ناسخ پڑھا ہے، کہ خدا و عالم کہتا ہے ہم ایک ناسخ لے کے آتے ہیں پھر وہ منسوخ ہو جاتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے بحث پڑھی ہوگی ناسخ منسوخ میں، کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس میں اختلاف ہے علماء میں کہ اقوال ہیں کہ کتنی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، بعض نے کہا ایک، بعض نے کہا دس، بعض نے کہا کچھ اور اقوال ہے. لیکن یہ جو منسوخ ہوئی آیت، یہ کیا خدا کے علم میں منسوخ ہوئی ہے، یا خدا کو علم تھا، اس نے ٹیمپرری طور پر، عارضی طور پر ایک حکم دیا؟ مثلا میں کہوں کہ مدرسہ اس ٹرم میں جو ہے وہ 7:30 بجے لگے گا، مثلا میں یہاں کا پرنسپل ہوں اور مجھے یہ علم ہے، میں نے حکم دیا. میں نے کہا چونکہ گرمیاں ہیں لہذا ہم 7:30 بجے لگا دیتے ہیں، جلدی دن کا آغاز ہو جائے گا، وہاں جلدی چھوڑ دیں گے تاکہ آپ کو فرصت کے موقع مل جائیں. لیکن مجھے پتہ تھا بیچ میں سردیاں آنے والی ہیں یا کوئی ٹھنڈا موسم آئے گا، تو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ 8 بجے لے آئیں گے. بیچ دیر میں میں نے اعلان کیا کہ جناب 8 بجے مدرسہ لگے گا. آپ کے لیے یہ کوئی نیا حکم آ گیا کیا؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. ہو، یہ آپ کے لیے نیا حکم ہے. مجھے پتہ تھا کہ بیچ میں مثلا موسم ایسا آنے والا ہے، سردیاں آنے والی ہیں کہ دن چھوٹے ہو جائیں گے، لہذا میں اس کو اپنے مقام پر لے آؤں گا، مثلا عرض کر رہا ہوں. تو یہ جو منسوخ کیا ہے یہ میری نسبت نہیں ہے، مینجمنٹ کی نسبت نہیں ہے، یہ آپ کی نسبت ہے، آپ کو علم نہیں تھا. اسی طرح اللہ جو منسوخ کرتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، یہ ٹیمپرری حکم ہے. جیسے میں نے کہا کہ مدرسہ 7:30 بجے لگے گا، آپ اس کو کہتے ہیں یہ پرمانینٹ حکم ہے، یہ پائیدار حکم ہے، لیکن میرے علم میں تو تھا کہ ٹیمپرری کچھ عرصے بعد اس کو چینج کر دوں گا. اب آپ اس کو کچھ بھی سمجھیں، ٹھیک ہے نا، یہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. آپ کے نزدیک کیا ہے کہ آپ 7:30 بجے لگتا ہے 7:30 بجے آئیں، 8 بجے لگتا ہے 8 بجے آئیں. واضح بات. کہتے ہیں کہ ناسخ منسوخ کا حکم جس طرح تشریعی امور میں ہے، اسی طرح تکوینی امور میں بدعت کا تصور بھی یہی ہے. واضح ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی ہے؟ کہ خداوند عالم کو معلوم تھا حقیقت امر، نفس امر خداوند عالم کو معلوم تھا کیا ہے، اس نے موقتاً ٹیمپرری کچھ وقت کے لیے کہا کہ آپ یہ کام کیجئے، یہ مثلا اس چیز کو انجام دیجئے، یہ مثلا یہ ایسا ہونا چاہیے. اس کے بعد کچھ رتبہ جب چینج کر دیا تو کہتے ہیں یہ چینج ہونا خدا کے علم میں اضافے کا سبب نہیں ہے، یہ در حقیقت ہمارے لیے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چینج ہوا ہے. واضح بات. خوب، کہتے ہیں کہ یہاں پر کتاب الغیبہ میں شیخ طوسی نے اس بارے میں لکھا ہے کہ وہ روایتیں کہ جو بدع کے باب میں وارد ہوئی ہیں وہ نسخ کی طرف لوٹتی ہیں. اگر نسخ کا عقیدہ آپ کے ذہنوں میں علوم قرآن میں آپ نے پڑھا ہو، پختہ ہے، تو پھر آپ بدع کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں. اگر یہ بدع ان امور سے مربوط ہو کہ جن کے بارے میں نسخ موجود ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ وہ روایتیں کہ جو بدع کے بارے میں وارد ہوئی ہیں نسخ کی جانب لوٹتی ہیں، نسخ کے حکم کی جانب لوٹتی ہیں. کہتے ہیں کہ اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ جن امور میں نسخ ہوتا ہے ان کے بارے میں آتی ہیں، اگر تکوینی امور کے بارے میں آتی ہیں تو ان میں تغیر ان میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا کہ خداوند عالم نے حکم دیا، اس کو منسوخ کر دیا. واضح ہو رہی ہے بات نہیں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو خدا نے اس کو چینج کیا ہے، لیکن یہ جو چینج جو کیا ہے خدا نے کسی اس بنا پہ نہیں کیا کہ خدا کا علم میں اضافہ ہو گیا، اب انسانوں نے ایسا کر لیا ہے، اب دن چھوٹا یا بڑا ہو گیا تو میں ایسا کر لوں، نہیں، پہلے سے اس نے طے کیا ہوا تھا کچھ عرصے بعد میں اس کو چینج کر دوں گا، میں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اصلی حکم ہے، جب ناسخ ہو جاتا ہے، ناسخ آتا ہے تو آیت منسوخ ہو جاتی، کینسل ہو جاتی، جب کینسل ہو جاتی ہم کہتے ہیں نیا حکم آ گیا، لیکن خدا کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ امکان ہے کہ افعال الہی جو انسان کے لیے ظاہر ہوتے ہیں انسان اس کو اپنے خلاف تصور کرے کہ مثلا خدا نے پہلے یہ حکم دیا تھا اور اب یہ حکم دے رہا ہے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے خدا نے چینج کیا ہے، لیکن خدا کے نزدیک چینج نہیں ہے۔ لیکن انسان جو ہے اس کو اس شرط کو نہیں سمجھتا یا اس حکمت کو نہیں سمجھتا کہ جس کے تحت وہ تبدیل کیا گیا ہے۔ واضح بات۔ خوب، پھر ایک اور بحث اس میں آتی ہے بدع اور خدا کی قدرت مطلقہ کے ذیل میں، ٹھیک ہے نا، کہ خدا قدرت مطلقہ رکھتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی قدرت جو ہے وہ ناقص تھی، اس نے دیکھا کہ جناب اب ایسا کر دوں اور اب چینج کر دوں، اب اس کو تبدیل کر دوں، نہیں، قدرت مطلقہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہودی خدا کے بارے میں ایک اعتراض کرتے تھے، وہ اس قسم کے اعتراض بہت کرتے تھے کہ خدا کا علم کامل نہیں ہے، خدا کی قدرت کامل نہیں ہے، خدا چینج کرتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 ہے، وہ کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، وہ کہتے تھے خدا کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، خدا ناقص ہے، خدا کا علم جو ہے وہ کامل نہیں ہے، خدا جو ہے وہ مثال کے طور پر اس کا ہاتھ جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں ہے، ہر کام انجام نہیں دے سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں ان کا، یہ یہودی جو کہتے تھے ید اللہ مغلولۃ کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، تو ان کی مراد کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ خداوند عالم نے خلقت کے کام سے فارغ ہو گیا ہے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی چینج لا سکتا ہے خدا، ٹھیک ہے نا، اور جہان میں نہ کوئی کمی آ سکتی ہے نہ کوئی بیشی ہو سکتی ہے۔ اور پھر امام فرماتے کہ خداوند عالم نے ان کے اس قول کی نفی کی ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، خدا کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نہ وہ کم کر سکتا نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ خدا نے کیا کہا ہے؟ خداوند عالم نے خدمت میں آپ کی عرض کروں فرمایا ہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، کہتے ہیں کہ یہ کہتے تھے اللہ کے ہاتھ بندھے، خدا کہتا ہے ان کے ہاتھ بندے ہیں، ان کے ہاتھ سے مطلب ظاہری ہاتھ نہیں، عقل کے ہاتھ بندے ہیں، ان کی عقلیں جو ہیں وہ مغلوب ہو گئی خواہشات سے، غلط ایدیہم ان کے ہاتھ بندے ہیں، وہ لعنو ان پہ لعنت کی گئی ان کی غلط عقیدے کی وجہ سے، بما قالو بل، بلکہ خدا کیا کہہ رہا ہے، بل یداہو اللہ کے ہاتھ کیا ہیں، مبسوطتان، مبسوط ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کہ کیا مراد ہے، یعنی خدا جو چاہے کر سکتا ہے، ینفقو، یہ ینفقو اس کو پڑھا جائے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ینفقو ہے یا ینفقو ہے، اگر ینفقو ہے ینفقو ہونا چاہیے غالباً، اس کو ینفقو کیف یشاء، وہ جیسے چاہے اپنے ارادے سے عمل کرتا ہے۔ خوب، یہ جو روایت ہے وہ بحر الانوار شیخ صدوق باب توحید کتاب توحید صفحہ نمبر 167 میں، یہ بحر الانوار جلد 4 صفحہ 104 میں موجود ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، دیکھیں اب یہ ہے امام کی دلیل جو امام لے کر آنا سورہ رائد آیت نمبر 39 سے، اور امام کیا کہہ رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں، امام صادق، الم تسمع اللہ عز و جل، کیا تم لوگوں نے اللہ کا قول نہیں سنا ہے؟ خوب، سورہ رات آیت نمبر 39، یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ملک الکتاب، جو چاہتا ہے اللہ محو کر دیتا، مٹا دیتا، ویثبت اور ثابت کر دیتا، لکھ دیتا، مقرر کر دیتا ہے، وعندہ ملک کتاب، اس کے بعد ام کتاب موجود ہے، ایک لوح محفوظ میں کتاب موجود ہے جس میں علم خدا لکھا ہوا ہے۔ واضح ہوئی بات؟ خوب، واضح ہو رہی ہے؟ خوب، اب یہاں پر ایک اور روایت نقل کی گئی ہے، وہ شیخ صدو نے کتاب و توحید میں لکھی ہے، صفحہ نمبر 444 میں، بہار جلد 4 صفحہ نمبر 96 میں موجود ہے۔ بہت سے لوگ امام رضا کے مقابلے میں آتے تھے اور یہ ان کو لایا جاتا تھا تاکہ امام رضا کو علمی طور پہ شکست ملے، جو زمانے کا بادشاہ تھا، لہذا مختلف قسم کے جو ہے وہ ادیان و مکاتب کے لوگوں کو لاتا تھا تاکہ امام رضا سے بحث کرے. ایک ایسے ہی شخص کہ جو یہ عقیدہ رکھتا تھا یا اس قسم کا عقیدہ رکھتا تھا, سلمان مروزی, اس نے جو ہے بدعا کا انکار کیا, یعنی خدا جو ہے کچھ نہیں کر سکتا, خدا کے ہاتھ جو ہی قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ, خدا کے ہاتھ بندے, خدا کچھ نہیں کر سکتا, یہی اس نے جو ہے نا کہا کہ خدا جو ہے اس کا ہاتھ بندے ہوئے ہیں, بدعا کا انکار کیا. تو امام رضا علیہ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے, مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم یہودیوں کے عقیدے پر ہو. سلمان نے کہا یہودیوں کا قول کیا ہے؟ امام نے کہا ید اللہ مغلولۃ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ, اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. خوب امام کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ان کا مقصود یہ تھا کہ خدا جو ہے وہ خلقت سے فارغ ہو گیا ہے, اب اس میں کوئی چیز کا مزیدہ نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ امام نے اس کی نفی کی ہے کہ نہیں, خدا کے ہاتھ کھلے ہیں. جو آیت پیش کی امام نے وہی امام کے مرید ہو گئی, غلط عیدی ولعن بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء, جو چاہے کر سکتا ہے. اب آتے ہیں کہ بدع کے عقیدہ اور انسان کی سرنوشت اور اس کا اعمال نیک و بد, کیا انسان کے نیک اعمال کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے, کوئی تبدیلی ہوتی ہے؟ کیا انسان کے برے اعمال کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. انسان کے کیا برے اعمال اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. روایات میں کثرت سے آیا ہے کہ انسان کی زندگی میں تحولات آتے ہیں, تبدیلیاں آتی ہیں, اس کے نیک کام اس کے سامنے آتے ہیں, اس کے برے کام اس کے سامنے آتے ہیں جو اس کی عمر کو گھٹاتے یا بڑھاتے ہیں. مثلا صلہ رحم کے لیے کہا کہ جو صلہ رحم کرے گا اس کی زندگی بڑھ جائے گی, جو صلہ رحم قطع کرے گا چھوڑ دے گا اس کی زندگی کم ہو جائے گی. صدقہ دینے سے عمر بڑھتی ہے, رزق بڑھتا ہے, حتیٰ کہ ناگہانی آفات سے انسان محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے, اگر والدین اپنے بچوں کو آگ کر دے تو ان کی موت کا وقت جو ہے وہ نزدیک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, احسان کرنے سے, نیکیاں کرنے سے خیر و برکت زندگی میں آتی ہے. کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تمام مسلمان مانتے ہیں, جانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں. کہتے ہیں اہل سنت کی ہاں بھی مثلا یہ روایت موجود ہے کہ صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1982, ٹھیک ہے, اس میں روایت صحیح مسلم میں انس بن مالک سے روایت موجود ہے, من سرہ ان یبسط علیہ رزقہ خوب او ینسع فی اثرہ فلیصل رحمہ. کہتے ہیں کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے تو رزق فراوان ہو اور اس کی اجل یعنی موت میں تاخیر ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحم کرے, یعنی خونی رشتہ داروں سے ملے جلے ان کا حق ادا کرے. اور علامہ سیوطی نے امام علی سے اپنی کے تفسیر الدر المنثور جلد 4 صفحہ نمبر 66 میں روایت نقل کی ہے کہ مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یمح اللہ ما یشاء یثبت کا معنی کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر نے تمہاری اور میری امت کی آنکھوں میں ٹھنڈک ڈال دی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ دینا راہ خدا میں, ماں باپ سے نیکی کرنا اور نیک کاموں کا انجام دینا, وہ شقاوت کو سعادت سے بدل دیتا ہے, عمر کو زیادہ کر دیتا ہے اور ناگہانی آفات کو انسان سے دور کر دیتا ہے. واضح ہوئی بات؟ یعنی یہاں پہ واضح طور پر رسول اللہ نے کہا کہ برے اعمال جو ہیں, بدبختی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے نیک اعمال کی وجہ سے. تفسیر عیاشی نے اپنی تفسیر عیاشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 میں ایک روایت نقل کی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ جس میں امام نے فرمایا ایک شخص قطع رحم کرتا ہے, اس کی عمر 30 سال ہوتی ہے تو خدا اس کو گھٹا کر 3 سال کر دیتا ہے یا اس سے بھی کم کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر امام نے اس آیت کو پڑھا, امام نے یمح اللہ ما یشاء یثبت وعندہ ام الکتاب, کہ خدا جو چاہے مٹاتا ہے اور جس چیز کو چاہے مقرر اور ثابت کرتا ہے اور اس کے پاس ام کتاب موجود ہے. یعنی واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ انسان کے نیک اعمال کی وجہ سے جو ہے اس کے عمر بڑھتی ہے اور ان अफ़आल को छोड़ देने की वजह से क्या है, इंसान की उम्र घट जाती है या उससे बरकत ले ली जाती है या खैर एहसान उसकी ज़िंदगी से उड़ जाता है। यहाँ पे एक सवाल और एतराज़ पैदा हो सकता है कि क्या क़ज़ा व क़द्र ठीक है और महव इस्बात जो है इंसान की ज़िंदगी में, इसमें कोई तआरुफ़ है? आप कह रहे हैं खुदा बढ़ा देता है, खुदा घटा देता है, खुदा मिटा देता है, तो क्या क़ज़ा व क़द्र का जो अकीदा है खुदा के हुक्म और इल्म की रोशनी में, क्या इनमें कोई तनाक़ुज़ और कोई तज़ाद मौजूद है? कहते हैं कि ये जो महव इस्बात है कि यमहुल्लाहुमा यशाउ वयुथबित, खुदा जो महव कर रहा है मिटा रहा है, यानी 3 साल 33 साल कर दिया या 30 साल 33 साल कर दिया, महव जो कर रहा है और उसको घटा कर या बढ़ा कर बयान कर रहा है, ये इंसान की ज़िंदगी में एक ख़ास शराइत के तहत होता है। तुम ये काम करोगे तो ऐसा होगा, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री का मालिक है और वो जानता है कि हमें अपनी फैक्ट्री को कहाँ तक ले जाना है, हमें किस हद तक हमें तरक्की करनी है। वो कहता है अगर तुम रोज़ाना आओगे और ठीक 8 बजे अगर तुम अपनी प्रेजेंट लगा दोगे, हाजिरी लगा दोगे, कार्ड गुजार दोगे या अंगूठा लगा दोगे, तो तुम्हें एक अलाउंस मिलेगा, वो है अटेंडेंस अलाउंस, उसमें तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं होगी, लेकिन एक दिन भी तुम 2 मिनट लेट हुए तो तुम्हारा अलाउंस वो कट जाएगा। खौफ ये जो है, अब इंसान को जो अटेंडेंस अलाउंस मिल रहा है ये उसके अमल की वजह से मिल रहा है, ठीक है ना। मालिक को मालूम है कि मजमूई तौर पर उसने क्या हुक्म दिया है कि भाई जो 30 दिन महीने पूरा महीना ठीक 8 बजे अपना कार्ड मसलन वहाँ पर डाल देगा या थम लगा देगा या अपने अटेंडेंस शो कर देगा, उसको अलाउंस मिलेगा और जो नहीं करेगा वो नहीं मिलेगा। अब ये अलाउंस किसको मिलेगा? जो 30 दिन पूरे का पूरा आया है, 8 बजे उसने अपनी सिग्नेचर की है, ऐसा ही है ना। तो कहते हैं बिल्कुल यही सूरत हाल है। कहते हैं कि ये जो तब्दीली आ रही है, किसी को अलाउंस मिल रहा है या कोई महरूम हो रहा है, तो ये एक असबाब की वजह से, एक सबब की वजह से, एक कॉज की वजह से, जो मुअय्यन है, पहले से तयशुदा उसूल है, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है ना। और इसी में कज़ा क़दर शामिल है। कज़ा क़दर क्या है कि जो करेगा उसे मिलेगा, जो नहीं करेगा अटेंडेंस जो जो वक्त पे नहीं आएगा उसे नहीं मिलेगा, जो सिला रहम करेगा उसकी उम्र ज्यादा होगी, जो नेकी करेगा माँ बाप से उसके साथ खैर एहसान में इजाफा होगा, जो अपने रिश्तेदारों से मिले जुलेगा उसकी उम्र में इजाफा होगा, लेकिन जो नहीं करेगा वो नहीं मिलेगा। तो कहते हैं इल्म खुदा अपनी जगह है, लेकिन वो अजबाब मुहैया करना मेरा और आपका काम है कि अगर मैं वो काम करूं तो वो नतीजा मुझे मिल जाएगा, वो गुड न्यूज़, वो रुतबा, वो खैर व बरकत मुझे मिल जाएगी, और अगर मैं नहीं करूं तो नहीं मिलेगा। इल्म खुदा में होना जो है इस बात की अलामत और गारंटी नहीं कि खुदा ने मेरे हाथ को मजबूत कर दिया कि तुमने मियाँ यही जाके यही करना है, नहीं, खुदा ने आज़ाद छोड़ा है। इल्म खुदा में है, इल्म खुदा में होना किसी के मजबूर होने की अलामत नहीं है। जी खुदा मुकाम फील में चाहता है कि मुझे मालूम हो कि खुदा ने कानून बनाया है, सिला रहम करोगे उम्र ज़्यादा बढ़ जाएगी, सिला रहम नहीं करोगे उम्र घट जाएगी, ठीक है, ये खुदा ने कानून बनाया है। खूब अगर खुदा जो है इस तरह हमें तशवीक दिलाता है कि मैं नेक आमाल करूँ और गुनाहों से बचूँ, मसलन फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि जो अटेंडेंस अलाउंस चाहता है 30 दिन आए वक्त पे उसको मिलेगा, 3,000 रुपये मिलेंगे मसलन या 300 रुपये मिलेंगे, अब जो आएगा उसे मिलेंगे। अब ना कि ये कि मैं तो 8:30 बजे आ रहा हूँ मुझे भी अटेंडेंस अलाउंस मिल रहा है और जो 8 बजे आ रहा है उसको भी मिल रहा है, ये तो इंसाफ नहीं हुआ, वाज़ेह बात। तो खुदा चाह रहा मुकाम फेल में, दुनिया में तुम इरादा करके उस चीज़ को हासिल करो, मेरे इल्म में है, लेकिन ये इल्म जो है दर हकीकत तुम्हारे लिए कब ये नेमत का सबब बनेगा? जब तुम उसका सबब मुहैया करोगे, रिश्तेदारों से मिलोगे, जुलोगे, या बकौल मारूफ जो हमने आपको मिसाल पेश की अटेंडेंस अलाउंस की, वाज़ह ही बात। वो ठीक है, नहीं करता है बेदा का मतलब अल्लाह के बारे में तकवीनी उमूर में है। हमने कहा तकवीनी उमूर में बेदा है, जो तशरी उमूर में नस्ख है वो तकवीनी उमूर में बेदा है, तो खुदा मिटाता है। जब वो कहता है कि बंदे ने ये काम किया, ठीक है ये लिख दो, दर कुल यानी इजमाली यानी मुकम्मल तो खुदा के इल्म में है कि ये बंदा ये करेगा, ठीक है ना। जी 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 वो करता है। तो ये जो तब्दीली आ रही है ये खुदा के इल्म में नहीं आ रही है, ये खुदा को इल्म है कि ये बंदा करेगा, ठीक है ना। उसके बावजूद भी खुदा ने हमें मजबूर नहीं किया है, किसी को मजबूर नहीं किया। एक शख्स है वो करता है, सिला रहम करता है, पाता है, सिला रहम नहीं करता वो नहीं पाता। वाज़ह ही बात, क्लियर हो गई। हो वो यही कह रहे हैं कि अद नजर इल्म अज़ली खुदावंद आलम कोई चीज पिनहा नहीं है उससे, हर चीज उसके सामने है। सुई की नोक कहां से कहां चल के जाएगी उसको मालूम है, सुई की नोक के बराबर कोई तब्दीली हो रही है उसे मालूम है। लिहाजा लेकिन ये जहान जो है, ये दुनिया जो है, वो अजबाब के ताबे है, सबब के ताबे है, कॉज की वजह से, कॉज एंड इफेक्ट की वजह से। तुम ये करोगे ऐसा होगा, तुम अपनी नाक पर सांस रख लो, हाथ रख लो, तुम्हारा सांस रुक जाएगा, तुम पानी में सर को डुबोलो और सांस लो तो मर जाओगे। अब ये सबब है या नहीं है? खौफ ये चीज। और खुदावंद आलम की हकीमाना मशीयत इस बात का तकाजा करती है। खौफ उसके बाद कहते हैं वजूब लुत्फ व मोहब्बत खुदा। लुत्फ खुदावंद आलम के फेल में से एक फेल है, आखिरी बहस है इस सिलसिले की। उसके बाद जो है वो हम रसालत और नबूवत की बहस में वारिद हो जाएंगे। कहते हैं कि खुदा की हिकमत का लाजमा लुत्फ है, एहसान है, मोहब्बत है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि आप मेरे घर पे आइए, नज़र है मेरे घर पे, और उसमें जो है आप बहुत अच्छा कार्ड प्रिंट करूँ, मिसाल के तौर पर 4 कलर ज़बरदस्त बेल बोटे बने हुए जो है, मेन्यू लिखा हुआ है, ये डिश होगी, ये डिश होगी, ये डिश होगी, ये स्वीट होगी, ये आइसक्रीम होगी, ये ठंडा, ये गर्म होगा, ये चाय, ये कॉफ़ी, भाई ज़बरदस्त मज़ा आ गया। अब आपने कार्ड उठा के देखा, भाई आगा साहब ने भेजा है, अरे इसमें तो एड्रेस ही नहीं दिया, क्या फ़ायदा हुआ, हमें तो मालूम ही नहीं है। खौफ खुदावंद आलम का जन्नत ऐसी, दोज़ख ऐसी, मलाइका ऐसे, फना ऐसे, ये ऐसे, ऐसे सवाब, ऐसा अज़ाब, लेकिन खुदा एड्रेस ही ना दे, खुदा तरीक़ा ही ना बताए। खूब क्या क्या मैं जैसे कार्ड भेजूँ आपको, बहुत अच्छा, आपकी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुँह में पानी आ जाए, मौलाना साहब ने एड्रेस तो दिया नहीं। तो कहते हैं यानी एक आम इंसान से आप ये तकाजा कर सकती, बेहतरीन प्लानिंग करे लेकिन एड्रेस ना दे, नहीं कर सकते। खुदावंद आलम ने बेहतरीन एड्रेस दिया इंसान की सआदत और खुशबख्ती के लिए, कि इंसान जो है हम तेरे लिए यही रखें, लेकिन उसके एड्रेस भी तो बताए, उसका रास्ता भी तो बताए, उसका वे भी तो बताए ना, उसका मेथड भी तो बताए ना, कि किस रास्ते से कहाँ कैसे चल के जाना चाहिए। कहते हैं ये है खुदावंद आलम का लुत्फ जो फेल खुदा है, और ये खुदा की हिकमत का तकादा है कि वो इंसानों की हिदायत का इंतजाम करे, ठीक है ना, ताकि इंसान सआदत तक पहुंचे। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कैसे इंसान अपने आप को इस शकावत से बचाए, इल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक वतवासौ बिस्सब्र, ठीक है ना। तो कहते हैं कि पैगंबर, पैगंबर जितने भी आए, नबी जितने भी आए, किताब आसमानी, ये सब खुदावंद आलम के मसादीक लुत्फ हैं। आइमा ताहिरीन का आना इस ज़माने गैबत में, उलमाए रब्बानी का होना इस विलायत फ़कीह का होना, खुदा के लुत्फ का तकाजा है। ये खुदा ने जो वादे दिए हैं कि जन्नत दूंगा, खुदा ने जो डराया और ख़बरदार किया, इंतज़ार किया है, वईद दी है, जो बशारत दी हैं, जो अल्लाह ने हमें तौहीद की तरफ बुलाया है, अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर हम पे वाजिब किया है, ये सब क्या है, या नबूवत के ज़रिए से अपने पैगाम को पहुँचाया, या किताबों के ज़रिए से, या इमामत کے ذریعے سے نبوت کے مقاصد کو عمل جامہ پہنایا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس لیے کہ خدا لطف چاہتا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا زمانہ نہ آئے کہ جس میں کیا ہو، جس میں کوئی گیپ آ جائے، جس میں کوئی فاصلہ آ جائے اور خدا کی ہدایت ہم تک نہ پہنچے. وعلی اللہ قصد السبیل، سورہ نحل آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا کہ خداوند عالم پر لازم ہے کہ وہ راہ کو دکھائے. وعلی اللہ، علی اللہ ہی اللہ پر لازم واجب ہے کہ وہ قصد السبیل کرے، راہ کو دکھائے. یا اسی طرح سورہ لیل میں ارشاد فرمائے ان علینا للہدا، ہم بل لازمی ہیں کہ ہم جو ہے وہ تمہیں ہدایت کریں. یا مثال کے طور پر سورہ ہود آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقہ، کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کا رزق پہنچانا اللہ پہ لازم واجب نہ ہو. خوب کہتے ہیں کہ جو خدا نے کہا علینا للہدا، کہ ہم پر جو ہے وہ لازم ہے، وہ علی اللہ قصد السبیل، خدا پر واجب ہے، تو کیا خدا پر کسی نے واجب کیا ہے؟ یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں اشاعرہ، معتزلہ اور امامیہ نے اس کو حسن قبح عقلی کے ذریعے سے واضح کیا ہے. کچھ مکاتب فکر ایسے تھے جنہوں نے خود کہا ہے کہ خدا مسئول ہے، یعنی خدا پر کسی نے واجب کیا ہے. بعض ایسے بھی تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا کسی کا فرما بردار نہیں ہے، خدا کسی کا ماتحت نہیں ہے. خدا کی حکمت اور مشیت، اس کا لطف یہ تقاضا کرتا ہے، وہ یہ کہے کہ مجھ پر لازم و ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. صحیح، مثال کے طور پر آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، ایک ذمہ داری وہ ہے جو مثلا مدرسے نے مجھے دی ہے، لیکن ایک اخلاقی ذمہ داری میری ہے کہ میں آپ کی مدد کروں، ہر سوال کا صحیح کامل جواب دوں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ مجھے باہر بھی ملیں تو باہر بھی جواب دو آپ کا تسلی بخش. یہ جو میں کہہ رہا ہوں مجھ پر اخلاقی طور پہ واجب ہے، یہ کسی نے مجھے واجب نہیں کیا، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ میں خود اپنے رتبے کے تحت جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ عمل انجام دے رہا ہوں. واضح ہوئی بات؟ تو کہتے ہیں خدا نے اپنے پر واجب کیا ہے، تو خدا پر کسی نے واجب نہیں کیا. خدا سب پہ برتری رکھتا، اس پہ کوئی برتری نہیں رکھتا. اس کی رحمت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے. اس لیے وجوب علی اللہ کی جو اصطلاح متکلمین کے درمیان، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ قاعدہ لطف کے تحت خدا نے کہا ہے کہ میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے مفکر گزرے شیخ محمد عبدہو نے، انہوں نے اس چیز کو در کیا اور اس کا ازالہ کیا ہے. انہوں نے اپنی تفسیر المنار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 551 میں فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اشاعرہ نے معتزلہ کی نسبت یہ کہا ہے کہ خداوند عالم مکلف اور مسئول ہے. خداوند عالم کسی کا ماتحت ہے، خدا کسی نے خدا پہ واجب کیا ہے. تو فرماتے ہیں شیخ محمد عبدہو، کہتے ہیں کہ ایسے یہ افراد ایسا عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر خداوند عالم نے اپنے اوپر چیز کوئی واجب کی ہے تو اس نے اپنی صفات کمال کی وجہ سے واجب کی، اس کا لطف ہے کہ جو اپنے اوپر واجب کرتا ہے. وَإِلَا کوئی چیز خدا پر واجب نہیں ہوتی کسی کے کہنے کی وجہ سے. خدا کی حکمت اور رحمت در حقیقت خدا پر واجب کرتی کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کرے. اور یہ عقیدہ ہے کہ خدا پہ کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، خدا اپنے لطف اور حکمت سے واجب کرتا ہے. یہ عقیدہ ہمارے بزرگوں کا اور اسلاف کا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور چیز جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں، ایک دو تین منٹ ہیں، کہ جو ہمارے یہاں ماہ رجب میں نظر ہو رہی ہے اور ہم مختلف مومنین کو کھلا رہے ہیں، روایات میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. حضرت سے ابراہیم کے لیے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو خدا نے خلت کی جو ردا ہے، یعنی خلیل جو بنایا ہے، وہ دو وجہ سے بنایا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوتے تھے تو وہ قیام کرتے تھے نماز شب کے لیے، اور اطعام و طعام، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. کھانا کھلانا بہت اچھا ہے، بہت ثواب ہے، برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے. مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ کی نحوست کو لے کے، گناہوں کو لے کے چلا جاتا ہے، برکت لے کے آتا ہے، دعائیں لے کر آتا ہے، رحمت کا پیغمبر بن کر آتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، ہمارے یہاں بہت زیادہ دسترخوان ہوتے ہیں، نظریں ہوتی ہیں، और इत्आम होता है, सफरे लगाए जाते हैं, दस्तरखान लगते हैं, मोमिन को दावत दीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि ये भी होना चाहिए। और इस वक्त जो यमन के कई लाख या कई मिलियन बच्चे हैं जो इस वक्त भूख की कश्मकश से गुज़र रहे हैं, जो इंतहाई करीबुल मर्ग हैं, यानी जो वीडियो सामने आ रही हैं बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गए हैं, लिहाजा हमारे हौज़े इल्मे खुम के कुछ नौजवान हैं कि जो ये कैंपेन चला रहे हैं, वह यहाँ से आपके नकद उमूर को लेकर इंसानियत की खिदमत करेंगे। और सिर्फ को मखसूस नहीं करें बल्कि पाकिस्तान के कराची के मुख्तलिफ शहरों में ऐसी गरीब आबादियाँ हैं, आप एक उनके लिए भी जो है दस्तरखान का इंतज़ाम करें, आप उनके लिए भी ताम का इंतज़ाम करें। वो आपके घर नहीं आ सकते, आप उनको नहीं बुला सकते, आप एक देग लेके एक डिश लेके वहाँ जा उनको खाना खिलाएं, उनके लिए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि अपने मुल्क, अपने माहौल, अपने अतराफ में भी देखें कि हमारी क्या जिम्मेदारियाँ, एक देग वहाँ लेके जाएँ। आज ही अगर आपको तौफीक है तो जितना आप खर्चा यहाँ करें इतना खर्चा वहाँ करें, अगर नहीं कर सकते तो आधा करें, कोई मसला नहीं है। खुदावंद आलम उस खाने की बरकत से कि जो आप उठा कर एक गरीब आबादी में ले जा रहे हैं उसकी बरकत से आपको बहुत ज़्यादा खैर खूबी अता करेगा। जो मेहमान आ रहा है वो अपनी जगह, लेकिन जो खाना उठा कर आप ले जा रहे हैं और आइम्मा के नाम पे खिला रहे हैं, खुद की तबलीग होगी आइम्मा के दीन की, मकतब की, इमाम ज़माना की, कि आप इमाम ज़माना का बैनर लगा कर, इमाम हसन का बैनर लगा कर, दीन का बैनर लगा कर तबलीग करेंगे ये बहन। और फिर इस वक्त जो आलमी सतह पर जो इस वक्त खुराक की कमी का सामना है हमारे यमनी भाइयों के औलादों को, बच्चों को, बच्चियों को, वो बहुत ही दिल को आज़ुर्दा करने वाली वीडियोस हैं और रुलाने वाली वीडियोस हैं। लिहाजा मेरी कोशिश ये पैगाम जहाँ तक पहुँचे उसको पहुँचाएँ कि हम जो है अपना अपने माल का एक हिस्सा जो मखसूस करें यमन के मजलूमों के लिए, भूखों के लिए, उनके लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम हो सके। आपका ये रकम नज़र के नाम पे, न्याज के नाम पर, राह खुदा में इन्फाक के नाम पर, फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करने के नाम पर इंशाअल्लाह जब वहाँ जाएगा तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें अहले यमन के लिए और अहले पाकिस्तान, उनकी दुआएं होंगी अहले पाकिस्तान के लिए। उनको ये नहीं मालूम होगा कि कौन दे रहा है, शिया सुन्नी दे रहा है, उनके हम पाकिस्तानियों ने दिया है। तो पाकिस्तान जिस इस वक्त मुश्किलात के शिकार है, उनकी दुआओं से, उन मजलूमों की दुआओं से इंशाअल्लाह वो बरतरब होंगी। मसलन इस वक्त आप देखें कोरोना की एक वबा फैली हुई है, इंसानियत परेशान है, तो उसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, सब के लिए दुआ करें कि अल्लाहुम्मा अशफ़िक कुल मरीद, खुदा तमाम मरीजों को शिफा दे। उसी तरह जब किसी गरीब के पेट में खाना जाएगा, किसी के लबों में तबस्सुम आएगा, किसी के गालों पर सुर्खी आएगी, हयात की ज़िंदगी की रमक लौट के आएगी, तो मुझे दुआ देगा उससे मेरे आपके शहर के पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात और आलम इस्लाम की तमाम मुश्किलात दूर होंगी। तो अपने यमनी भाइयों के लिए माह रमज़ान, शाबान और रजब में कोशिश करें कि अपने माल का एक हिस्सा मखसूस करें, और वो टीमें मौजूद हैं आपके दरमियान भी जो ये काम कर रही हैं और इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इंसानियत का दर्द मंद बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।